بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. یہ آیات ہم نے گزشتہ ہفتے پڑھ لی تھی اور ان کے متعلق جو عمومی احکام اللہ تعالی ہمیں بیان فرما رہے ہیں ان آیات میں وہ بھی پڑھ لیا تھا کہ خاص طور پر اللہ تعالی اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہ لوگ افسوس کریں گے، پشیمان ہوں گے جو دنیا میں بری صحبت میں رہے، برے ماحول میں رہے، برے دوستوں اور ساتھیوں میں رہے اور اس کی وجہ سے نیکیوں سے دور رہے، چاہے نیکی سے دور رہنے سے مراد ایمان سے دور رہے یا اعمال صالحہ سے دور رہے ہوں. لیکن یہاں پر میں نے بتایا تھا کہ بعض مفسرین نے خاص واقعہ بھی بیان کیا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ واقعہ بھی پیش آیا ہوگا، لیکن وہ واقعہ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے ضروری نہیں ہے. آیتوں کا مفہوم واضح ہو گیا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن کو یاد کرو جب ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو کاٹتا ہوگا اور وہ کہتا ہوگا یا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کاش کہ میں پیغمبر کے ساتھ صحیح راستہ اختیار کر لیتا. پیغمبر اور پیغمبر کے ماننے والے، ان کی دعوت کو آگے چلانے والے، ان کے احکام کو آگے پہنچانے والے، جو بھی اللہ والے ہوں، جو صحیح راستہ بتانے والے ہوں، ان کے طریقوں کو اختیار کر لیا جائے. براہ راست ہم قرآن کے حدیث کی زبان نہیں جانتے، تو جنہوں نے اس زبان کو آسان کر کے ہمارے سامنے واضح کر دیا، جن علماء نے، مشائخ نے، ان کے طریقوں کے مطابق اور ان کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کر لیں جو معتمد ہوں اور نیک ہوں. یقول، وہ انسان کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کے ساتھ صحیح راستہ اختیار کر لیتا. یا ویلتا، ہائے میری ہلاکت، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش فلانے کو میں دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے اضلنی گمراہ کر دیا، عن ذکری نصیحت کی باتوں سے، خیر کی باتوں سے، بعد اس کے کہ وہ باتیں مجھ تک پہنچ گئی تھیں. اب ہم خود اپنے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے یہ کفار کے بارے میں اگر بات چل رہی ہو لیکن قرآن کریم کے الفاظ میں عموم ہوتا ہے، تو اب ہم اپنے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی اچھائی کی چیزیں ہم سنتے ہیں، فضیلت کی باتیں ہم جانتے ہیں. اگر ہمارے پاس اچھا ماحول ہوتا، نیک ماحول ہوتا، تو ہم اسے بہت اچھی طرح کر سکتے. کتنے ہیں جن کی کبھی مسجد کی جماعت، مردوں میں جن کی کبھی مسجد کی جماعت فوت نہیں ہوتی، کبھی ان کی تہجد نہیں چھوٹتی، کبھی ان کے روزانہ کی تلاوت نہیں چھوٹتی، اور کتنے ہیں جو بیچارے مہینوں تک ان کو توفیق ہی نہیں ہوتی. تو اب ظاہر ہے یہ قصور ہر انسان کا اپنا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے، کسی کو جب کوئی ڈگری حاصل کرنی ہوتی ہے تو وہ اس طرح کے مدرس تلاش کرتا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو وہ دیکھے گا کہ کہاں پر اس کی اچھی تعلیم ہوتی ہے، وہ تعلیم کے لیے جو اسباب ہیں وہ اختیار کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی پریکٹس کے لیے اس کو کچھ وقت لگانا پڑتا ہے. تو دین سیکھنے کے لیے اور دین پر عمل کرنے کے لیے بھی دیکھا جائے گا کہاں سے سیکھا جائے اور کن لوگوں کے ساتھ رہ کر اس کی عملی مشق کی جائے. یہ انسان خود اپنے بارے میں جب اہمیت ہوتی ہے کسی کام کی تو خود فیصلہ کر لیتا ہے. اور انسان یہ کہہ لے کہ نہیں نہیں ہمارے پاس ماحول ہی نہیں ہے, ہمارے لیے کرنا مشکل ہے. ولی الانسان وعلی نفسہ بصیر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے حالت سے خوب واقف ہے چاہے وہ جتنے بھی بہانے کرے. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی وکان الشیطان للانسان خذولا. اور شیطان کا کام یہ ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے اس وقت انسان کی مدد چھوڑ دیتا ہے. وکان الشیطان للانسان خذولا. ایک عجیب بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو شیطان انسان کے وعدے کرے گا, دیکھو یہ کرو تمہیں یہ آسانی ہوگی, یہ کرو گے تو اتنا مال ملے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن جب وقت آتا ہے, جب ضرورت پڑتی ہے تو خذلا, خذلا کے معنی بعضوں نے ترجمہ کیا رسوا کرنا. اس کا دوسرا اچھا ترجمہ بعضوں نے کیا کہ جب وقت آئے تو ضرورت کے موقع پر مدد کرنے سے رک جانا, پیچھے ہٹ جانا کہ نہیں نہیں اب تم جانو. کفر کرایا, شرک کرایا کہ نہیں یہ کرو میں تمہارے ساتھ دوں گا, تمہاری تو کوئی پریشان نہیں کر سکتا, تمہیں تو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا. جیسے ہی انسان کا آخری وقت آیا اور روح نکلنے کا وقت آیا, روح نکل گئی, اچھا اب شیطان کہے گا تم جانو, میں نے تو کچھ نہیں کہا, تم نے کفر کیا, تم نے شرک کیا, تمہارا معاملہ ہے. قیامت کے دن بھی شیطان کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر. آخرت میں شیطان یہ کہے گا دیکھو ان اللہ وعدکم وعد الحق, قرآن کی آیت ہے, ان اللہ وعدکم وعد الحق, اللہ نے تم سے برحق وعدہ کیا تھا کہ نیک اعمال کرو جنت میں جنت ملے گی, میری رضا ملے گی. ووعدتکم, میں نے بھی وعدہ کیا تھا, میں نے وعدہ خلافی کیا, اب کر لو کیا کر لو گے. ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. آگے شیطان کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن شیطان کیا کہنے والا ہے, اسی لیے بتا رہے ہیں تاکہ ہم اس کے دھوکے میں نہ آئیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہر سوال کا جواب ہمیں بتا دیا گیا ہے, ہم جتنے بہانے کرتے رہتے ہیں یہ بہانے, اس کے جوابات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دے دیے ہیں. ہاں یہ آیات سامنے نظر نہیں آ رہی, اس لیے گزشتہ ہفتے پڑھ لی تھی, اب وہ چونکہ جو بھی لوٹ کرتے ہیں انہوں نے گزشتہ آیات کو نکال کر پھر نئی آیات ڈال دیں, وہ پچھلے ہفتے چونکہ پڑھ لی تھیں اس لیے وہ نکل گئی ہیں. آواز صاف نہیں ہے تو میں دوسری ایک صورت کر لیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, اب امید ہے کہ انشاءاللہ آواز صاف آئے گی. تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ شیطان قیامت کے دن ہم سے کیا کہے گا اور ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہوگا, وہ ہم پہلے سے سوچ لیں. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. جب آخرت میں جب معاملات طے ہو جائیں گے اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے کا اور جنتیوں کے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا, تو شیطان کہے گا کہ دیکھو ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا, میں تم پر کوئی پریشر نہیں ڈال رہا تھا, یعنی زبردستی نہیں کر رہا تھا، پریشر تو ڈال رہا تھا، لیکن میں تمہیں پکڑ کر زبردستی نہیں لے گیا تھا گناہ کے کاموں میں، الا ان دعوتکم، بس میں نے تمہیں بلایا تھا کہ یہ کر لو، مزہ آئے گا، اور تم نے میری بات مان لی تھی، اب قصور تمہارا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ہر بات واضح کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ہر بات واضح کر دی ہے، ہمارے پاس اب کوئی عذر باقی نہیں رہا. اچھا ماحول نہیں ہے تو انسان اچھا ماحول تراش کر لے، ماحول ہو نہ ہو انسان جانتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کے مطابق عمل کر لے. غیبتیں ہیں، بہتان ہیں، کسی کی برائی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اچھا دیکھو اس پر یہ سزا ہے، اس کے لیے ناراضگی ہے، اس کے لیے یہ معاملہ ہے، ہر چیز واضح فرما دی ہے. بہرحال تو یہ تو آیتوں کا ایک عمومی مفہوم تھا، یہاں پر مفسرین نے ایک خاص واقعہ بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ، چونکہ یہ آیات مکیہ ہیں، اور مکہ مکرمہ کا ایک شخص تھا جس کا نام عقبہ بن ابی معیط، مشہور شخص تھا وہاں کے بڑوں میں اور سرداروں میں تھا. اس کی عادت تھی کہ جب کسی سفر سے واپس آتا تھا تو شہر کے جو خاص لوگ ہوتے تھے ان کو دعوت بھی دیتا تھا، اور جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ہر ایک سے اچھا رکھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ عادت کے موافق سفر سے واپس آیا، واپس آنے کے بعد دعوت دی شہر کے خاص لوگوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو میں اس شرط کے ساتھ تمہارا کھانا کھاؤں گا کہ تم کلمہ پڑھ لو، چونکہ اس سے امید تھی تعلقات کی وجہ سے، اوروں سے تو یہ امید نہیں ہوا کرتی تھی، اس سے امید تھی تعلقات کی وجہ سے کہ چونکہ یہ اچھا تعلق رکھتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، تو امید تھی کہ اچھا یہ شاید بات مان لے گا اور کلمہ پڑھ لے گا. کہا کہ دیکھو اس شرط کے ساتھ میں تمہارا کھانا کھاؤں گا کہ کلمہ پڑھ لو. کہا ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ لیا. ظاہر ہے یہ بات تو ان کے اس کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوئی تھی. عقبہ بن ابی معیط کا دوست تھا ابی بن خلف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سخت مخالف، اور جب اسے پتہ چلا کہ عقبہ بن ابی معیط نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس نے ملامت کی کہ اچھا تم نے ہمارے مذہب چھوڑ دیا، اپنے آبا و اجداد کا مذہب چھوڑ دیا، تم نے اس شخص کی بات مان لی، یہ تو ایسا ہے. لیکن نہیں نہیں میں تو مہمان نوازی کے لیے میں نے کیا تھا کہ تاکہ وہ میرے گھر کا کھانا کھا لیں، میرے لیے اچھا نہ ہوتا، میری رسوائی ہوتی کہ ایک مہمان میرا کھانا کھائے بغیر میری دعوت کو رد کر دے، تو یہ تو میرے لیے رسوائی کی بات ہوتی، اس لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. کہا نہیں نہیں میں تیری بات کو قبول نہیں کرتا، میں نہیں مانتا، تو نے کلمہ پڑھ لیا، اب تو ہمارا آدمی نہیں ہے. جب تک تو جا کر ان کی توہین نہیں کرتا، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک تو جا کر اس کے منہ پر تھوکتا نہیں ہے تب تک میں تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ پریشر میں آ گیا، وہی ابی بن کعب نے اس پر زور دیا، وہ اس کی بات مان گیا، اور اس نے وہی حرکت کی جس سے ابی بن کعب کو وہ خوش کرے. آخر اس کی قسمت میں کفر تھا، یعنی ایمان ظاہر کرنے کے بعد پھر کفر میں چلے گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، آپ پر تھوک پھینکا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی ہیں کہ دیکھو قیامت کے دن یہ شخص جس نے ظلم کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، یوم یعض الظالم علی یدی یا عقبہ بن ابی معیط یقول، وہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہ کہ فلانے کو یعنی ابی بن خلف کو میں دوست نہ بناتا تو اچھا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، نصیحت کی بات مجھ تک پہنچ گئی تھی، کلمہ بھی پڑھ لیا تھا میں نے، پھر اس نے مجھے گمراہی میں ڈال دیا، وکان الشیطان للانسان خذولا. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہو اور اس میں کوئی بعد نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کے الفاظ عام ہیں، تو عام جو نصیحت کی بات ہے وہ بھی ہم لے لیں، اور واقعے سے جو ہمیں سبق مل رہا ہے وہ بھی ہم حاصل کر لیں. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یہ ہمارے یہ والی آیت بھی چھوٹ گئی ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اگلی آیت سے پھر ہمارے سامنے آ رہا ہے دوبی کے اندر رسول. وقال الرسول یا ربی, اور پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کے سامنے شکایت کی کہ اے میرے پروردگار, ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے. مہجور کے معنی جس چیز کو بالکل چھوڑ دیا گیا ہو, نظر انداز کر رکھا ہے. اس کے عام معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ شکایت کر رہے ہیں کہ یا اللہ, میری قوم کے لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں رکھتے, اس قرآن کو انہوں نے نظر انداز کر دیا ہے, اتنا اہم کلام آپ نے دیا ہے اور یہ اس کو مانتے نہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس میں آپ کیا بتا رہے ہیں. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو, تمہارے پیغمبر میرے سامنے یہ شکایت کر رہے ہیں کہ میرے قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا ہے. اس کے جواب میں تسلی کے طور پر اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہیں, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنَ عَدُوًا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ, اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے کچھ دشمن, ہر نبی کے لیے ایسے مجرم دشمن رہے ہیں ہر زمانے میں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین تھے, ان کے دشمن نہ ماننے والے. مطلب یہ ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں جن کی بات نہیں مانی جا رہی, بلکہ پہلے بھی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ایسے تھے جن کی بات نہیں مانی جاتی تھی. آپ ایک نہیں ہیں, اکیلے نہیں ہیں. پہلے امتوں کے حالات آپ دیکھیں, نہ ماننے والے ہوئے اور نہ ماننے والوں کے ساتھ انجام کیا ہوا. آگے واقعات میں اللہ تعالیٰ پھر ان کو بیان فرمائیں گے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, دیکھو آگے ان کے ساتھ کیا ہوا. کچھ مثالیں اللہ تعالیٰ پھر, جیسے مکی صورتوں کا عام انداز ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ مثالیں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. اس صورت میں واقعات تو زیادہ نہیں ہیں, لیکن ایک دو مثالیں پھر بھی آ جائیں گی. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اس کا جواب ہے جو ابھی ہمارے سامنے جو آیت لکھی ہوئی ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنَ عَدُوًا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنَ عَدُوًا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ, اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرم لوگوں میں سے کچھ دشمن مقرر کیے, اور یہ ہر زمانے میں ایسا رہا, ہر نبی کے کچھ مخالفین بھی رہے. تو آپ اکیلے نہیں ہیں, تسلی ہے. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا, اور آپ کا پروردگار کافی ہے راستہ بتلانے والا, ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا. مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے. آپ تسلی رکھیں, ہم آپ کی مدد کریں گے. یہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں, کرتے رہیں, یہ قرآن کو نہیں مانتے, نہ مانیں, لیکن کوئی بات نہیں, آہستہ آہستہ ماننے والے لوگ بھی آ جائیں گے. ہم آپ کی مدد کریں گے, ہدایت ہماری طرف سے ہے اور ہم آپ کی نصرت ہماری طرف سے ہوگی, آپ اس کی فکر نہ کریں. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا, یہ تو آیتوں کا ایک ظاہری مفہوم ہو گیا. یہ آیت ہمیں کیا سبق دے رہی ہے؟ یہی بات جو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جو خاص اصول جو ذہن میں رکھنا ہے. آیتوں کو صرف اس طرح نہ پڑھ لیں کہ اچھا نہیں نہیں یہ تو ان کی بات چل رہی ہے, ہم تو نہیں ہیں, ہمارے بارے میں بات نہیں چل رہی. نہیں, آیتوں سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ قرآن کریم کے الفاظ کتنے عام ہوتے ہیں, جیسے پیچھے میں نے بتایا تھا کہ چاہے خاص واقعہ ہو لیکن نصیحت عام ہے. یہاں پر بھی پیغمبر کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, قرآن کو مهجور, ہجرہ کے معنی چھوڑ دینا, چھوڑ دینے کے معنی ہوتے ہیں ایمان نہ لانا. یہ تو اعلیٰ درجے کا چھوڑ دینا ہے کہ بالکل ہی ایمان نہ لانا. اور دوسرا ہوتا ہے مہجور, تلاوت ہی نہیں کرتے, امتی ہیں، مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بہت اونچی کتاب ہے، بہت اونچی کتاب ہے۔ ہاں، کسی کی شادی ہوگی تو ہدیے میں دے دیں گے، بہت سجا ہوا، مزین، ڈبے میں پیک، اچھا سا مخمل کے کور کے ساتھ وہ قرآن ہوگا، اس کو شیلفوں میں سجا دیا جائے گا کہ اس سے گھر میں برکت آ جائے گی۔ کوئی بیمار ہو گیا تو قرآن کی کوئی آیت لکھ دیں گے اور لکھ کر گلے میں لگا دیں گے کہ اس سے شفا ہو جائے گی۔ یا کچھ آیتیں کہیں پر لکھ کر اس کو کبھی ہوتا ہے کہ لکھ لیتے ہیں کسی پلیٹ میں اور اس میں پانی ڈال کے اس کو پی لیتے ہیں کہ شفا ہو جائے گی۔ تو قرآن تو بس اسی لیے کہ گھر میں برکت آ جائے، ہمیں دنیا میں خیر مل جائے، بس دنیا میں خیر مل جائے کہ گھر میں برکت آ جائے، تکلیفیں نہ آئیں، شیاطین سے دور رہیں، دنیا میں تکلیفیں نہ آئیں، آخرت کے لیے ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم اصل تو آخرت کے لیے ہے، اس کی تلاوت ایک ایک حرف پر جو اجر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا سب آخرت کے لیے۔ ہم چاہ رہے نہیں بس دنیا میں ہمیں عافیت مل جائے اور قرآن کے ذریعے سے ہمیں شفا مل جائے، قرآن کے ذریعے سے ہمیں یہ چیز مل جائے، وہ مل جائے، دنیا کی خیر ہم مانگتے ہیں، حالانکہ یہ اصل تو آخرت کے لیے نازل ہوا ہے۔ یعنی دنیا میں اس پر عمل کریں تاکہ آخرت کے ہم فضائل حاصل کریں، دنیا میں اس کی تلاوت کریں تاکہ اجر حاصل ہو۔ تو قرآن کریم میں دو چیزیں ہیں، تلاوت اور اس کو سمجھنا، یہ دونوں کام قرآن کریم کے حقوق ہیں ہمارے ذمے۔ صحیح طور پر اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا، ہم کہہ سکتے ہیں تین چیزیں، کہ تلاوت صحیح ہو، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہم سے کیا فرما رہے ہیں اور کیا سبق دے رہے ہیں، اور پھر تیسری چیز اس کے مطابق عمل کرنا۔ تین چیزیں ہو گئیں، جو ان تین چیزوں پر عمل کرتا ہے یا کم از کم یہ کہہ لیں چلو کوشش کرتا ہے، تلاوت کا کوئی معمول ہے، قرآن کریم سمجھنے کے لیے کچھ وقت نکال لیا اور اس پر عمل کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، امام شافعی، امام احمد، امام مالک رحمۃ اللہ علیہم کو، کہ ان حضرات نے قرآن کریم کے علوم کا خلاصہ فقہ کی شکل میں پیش کر دیا کہ دیکھو یہ نماز پڑھنی ہے، نماز کے یہ اوقات ہیں، نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، وضو کا یہ طریقہ ہے، پورے شریعت کے احکام ہمارے سامنے بیان کر دیے۔ تو عملی طور پر ان احکام پر جو ہمارے سامنے تعلیم الاسلام میں، بہشتی زیور میں، ان کتابوں میں، قدوری میں، یہ جو بھی ہم فقہ کی کتاب لے لیں، یہ قرآن کریم اور احادیث کا خلاصہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو عملی طور پر ہم ان چیزوں پر عمل کریں، میں صرف مثال دے رہا تھا عبادات کی، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے معاملات ہوں، ان چیزوں میں عمل کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ قرآن و حدیث کے علوم کا خلاصہ فقہ کی شکل میں ہمارے سامنے بیان کر دیا گیا ہے، تاکہ بچہ بھی جو عربی نہیں جانتا، عام شخص جو عربی نہیں جانتا، وہ اردو، انگلش، کسی بھی زبان میں پڑھ کر دین پر عمل کر سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی ذمہ داری باقی رہتی ہے کہ قرآن کریم کو صحیح طور پر پڑھنا اور کچھ نہ کچھ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرنا، تاکہ اس لیے کہ یہ قرآن جو ہے نا، اس کا اپنا ایک نورانیت ہے، اس کی اپنے اس کا فائدہ ہے، اس کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ دیکھو میرے کلام کو یہ پڑھ رہے ہیں۔ ایک ہے کہ کسی انسان کے کلام کو ہم پڑھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا حاصل ہوتی ہے، خوشی ہو، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرے کلام کو پڑھ رہے ہیں، میرے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال تو یہ حقوق ہمارے ذمے ہیں، تلاوت صحیح طور پر ہو، اپنے طور سے نہیں، جو اصل تلاوت کا طریقہ ہے تجوید، اس کے ساتھ تلاوت ہو اور اس کو کچھ سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اگر یہ ہے یا اس کی کوشش، کم از کم انسان محنت کچھ نہ کچھ کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، تو پھر امید رکھ سکتے ہیں کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں جو مہجور، جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ورنہ اگر ہم نہ تلاوت کریں، نہ سمجھنے کی کوشش کریں، نہ عمل کا اہتمام کریں، یا کوئی ایک چیز نہیں کر رہے، ان میں سے کوئی ایک چیز نہیں کر رہے، تو کسی نہ کسی حد تک تو ہم نے قرآن کو چھوڑ ہی دیا ہے۔ تو چھوڑنا صرف یہ نہیں ہے کہ ایمان نہیں لائے، چھوڑنا یہ بھی ہے کہ اس کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں، جو کم از کم تین میں نے بتائے، ان کا بھی انسان ان میں سے کسی ایک کا اہتمام نہ کرے، تو یہ بھی ایک طرح سے قرآن کو چھوڑنا ہے۔ جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکایت کی تھی، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ قرآن کریم جیسا کلام تھا، آپ نے کلام دیا تھا میری امت کو، انہوں نے تو اس کے پڑھنے کا اہتمام نہیں کیا، اگر یہ قرآن پڑھ لیتے تو ابھی کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہوتے، ایک ایک حرف کے کیا پہ کیا کیا ملتا اور کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہوتے۔ واقعتاً جو دنیا میں تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی عجیب برکتیں اور رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، دنیا میں بھی عجیب خیر و برکت ان کو نصیب ہوتی ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک اثر رکھا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہم ایک سپارہ پڑھ لیں اور امید رکھیں کہ اچھا اب ہمیں برکتیں اور رحمتیں محسوس ہونا شروع ہو جائیں. جس کو عربی کا مشہور مقولہ ہے، کہتے ہیں صل الحائق رکعتین وانتظر الوحی، کہ جو لاہا بیچارہ پورا دن اپنا کام کرتا رہتا ہے، محنت کرتا رہے، مزدوری کرتا رہتا ہے، ایک مرتبہ توفیق ہو گئی چلو میں بھی دو رکعت نماز پڑھ لوں، دو رکعت نماز پڑھ لی تو ایسا سمجھنے لگا کہ نہیں اب تو میں اتنا اونچا ہو گیا کہ اب وہی مجھ پر نازل ہو جائے گی. عربی کی کہاوت ہے. تو اسی طرح ہم بھی یہ نہ سمجھیں کہ اچھا ہم تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھ لیں گے تو بس ہمیں بہت کچھ حاصل نہیں. انشاءاللہ ہوگا، اس کی رحمتیں برکتیں حاصل ہوں گی، تھوڑی تلاوت بھی فائدے سے خالی نہیں، لیکن اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں پیش کریں جو ہمارے اسلاف تھے، ہمارے اکابر تھے، مشائخ تھے، جو تلاوت کا اہتمام کرتے تھے. سالہ سال تک انہوں نے کئی کئی پارے روزانہ تلاوت کا معمول رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دنیا میں خیر و برکت بھی دی، اصل تو آخرت کے لیے تھا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، جس کی توفیق، جس کو اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ کریں گے ہدایت بھی دیں گے اور آپ کی بھی نصرت ہوگی. خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار مکہ کے مقابلے میں بھی فتح حاصل کی اور دنیا بھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچ گیا. تمام گزشتہ انبیاء کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد کئی گنا زیادہ ہے. وقال الذین کفروا، بات چل رہی ہے قرآن کی، کہ قرآن کے حقوق ادا کریں، قرآن کے حقوق کو مانیں، ان پر ایمان لائیں، اس کو تلاوت کریں، سمجھیں اور عمل کریں، لیکن کفار ماننے والے ہی نہیں تھے. تو کفار کی طرف سے ایک اور اشکال ہو گیا، اعتراض ہو گیا قرآن پر. وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ. اب ایک اور اعتراض کفار کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایک ہی مرتبہ میں کیوں نہیں اتار دیا گیا، ایک ہی مرتبہ میں پورا قرآن کیوں نازل نہیں کر دیا گیا؟ اس سے مقصد کیا تھا؟ ایک تو اس اعتراض سے مقصد یہ بھی تھا کہ پہلے امتوں کے بارے میں تو ہم یہ سنتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے دی گئی پوری کی پوری، انجیل پوری دے دی گئی، تو یہ تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہو رہا ہے؟ لیکن اس سے زیادہ اہم بات جو بعض مفسرین نے لکھی ہے اور واقعی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا یہ جو اعتراض تھا کہ قرآن پورا ایک ساتھ کیوں نازل نہیں ہوا، وہ چونکہ ایمان نہیں لاتے تھے نا، تو قرآن کو نہ ماننے کے جو بہانے وہ بناتے تھے ان میں سے ایک بہانہ یہ تھا کہ قرآن پورا کا پورا ایک ساتھ کیوں نازل نہیں ہو گیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوتا تو پورا ایک ساتھ نازل ہو جاتا، اللہ کی طرف سے ہوتا تو پورا ایک ساتھ نازل ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، یہ چونکہ بناتے رہتے ہیں تو تھوڑا 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 کر کے بناتے رہتے ہیں. اللہ کی طرف سے ہوتا تو پورا ایک ساتھ نازل ہوتا. آگے اللہ تعالیٰ اس کے جو جواب دے رہے ہیں وہ تو ہے ہی، لیکن دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو جواب دیا ہے قرآن کریم میں، اس جواب کو میں مفہوم کے اپنے الفاظ میں ادا کرتا ہوں کہ ان پر جب انہوں ان کی طرف سے یہ اعتراض ہے کہ پورا قرآن کیوں نازل نہیں ہوا، یعنی اگر پورا نازل ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا، جب پورا نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے. تو اچھا، ان پر سوال یہ ہے، ان کے لیے سوال یہ ہے کہ اچھا جو کتابیں پوری نازل ہوئی تھیں ان کو آپ مانتے ہیں؟ تورات پوری نازل ہوئی تھی اس پر ایمان لائیں آپ؟ انجیل پوری نازل ہو گئی تھی اس پر ایمان لائیں؟ تو کیوں تورات کو نہیں مانتے، کیوں انجیل کو نہیں مانتے؟ اگر یہی اعتراض تھا کہ پورا قرآن نازل ہوتا تو حق ہوتا، اور چونکہ تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ بنا رہے ہیں، تو پہلے جو کتابیں پوری نازل ہوئی تھیں اس پر تو ایمان لے آؤ. لیکن نہیں، مقصد ایمان لانا تھا ہی نہیں، مقصد تو صرف اعتراض کرنا تھا، مقصد صرف اعتراض کرنا تھا. خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی نازل کیا، اور اسی طرح ہم کرنا چاہ رہے تھے، اس میں بہت سی حکمتیں ہیں. وقال الذین کفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كذلك ہم نے اس طرح اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے لنثبت به فؤادك تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو قوی رکھیں، لنثبت مضبوط رکھیں آپ کے دل کو، ورتلناه ترتیلا اور ہم نے اس کو بہت ٹھیر ٹھیر کر اتارا ہے، ایک سال میں بھی نہیں، دو سال میں نہیں، 23 سال کے عرصے میں، مکہ مکرمہ کے 13 سال، مدینہ منورہ کے 10 سال، 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، رتلناه ترتیلا، بہت آہستہ آہستہ ٹھیر ٹھیر کر ہم نے اس کو اتارا ہے. کیوں؟ اس کی ایک حکمت یہاں بیان کی گئی، لنثبت به فؤادك، تاکہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو ہم مضبوط رکھیں، قوی رکھیں. کیا مطلب؟ آگے والی آیت تھوڑا سا اس کا مفہوم ہمارے سامنے واضح کر رہی ہے. آگے کیا ہے؟ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، میں پھر اس آیت پہ پھر آتا ہوں، لیکن اگلی آیت پڑھ لیں تاکہ یہ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ کا مفہوم اور تھوڑا واضح ہو جائے کہ دل مضبوط رکھنے کے کیا معنی. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور یہ لوگ آپ کے سامنے، یہ کفار مکہ، مشرکین یا اور لوگ جو اہل باطل ہیں، لا يَأْتُونَكَ، آپ کے سامنے نہیں پیش کرتے، بِمَثَلٍ، کوئی عجیب سوال، کوئی اعتراض آپ کے سامنے نہیں لاتے، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، مگر ہم آپ کے پاس ٹھیک ٹھیک اس کا جواب لے آتے ہیں، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور اچھی وضاحت کے ساتھ جواب لے آتے ہیں. تو یہ ہو گیا، گویا کہ اس حکمت کا حاصل کیا نکلا کہ اگر قرآن پورا ایک ساتھ نازل ہو جاتا، پورا کا پورا جیسے ہمارے سامنے ہے اس طرح پورا نازل ہو جاتا، اب کفار آ کر کوئی اعتراض کر رہے ہیں، کفار آ کر کوئی بات پوچھ رہے ہیں، تو اگر پورا قرآن پہلے سے موجود ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو اس سے وہ پختگی حاصل نہ ہوتی، وہ تسلی اور اطمینان حاصل نہ ہوتا جو کہ اس وقت نئے سرے سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ دیکھو کفار یہ اعتراض کر رہے ہیں، آپ ان کو یہ جواب دے دیجئے. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت ہوتی تھی کہ ہاں دیکھو کفار کی طرف سے اعتراض، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا اور مجھے جواب دیا گیا، کتنی تسلی ہوتی تھی. یہ قوت، تسلی، اطمینان. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، یہ گویا کہ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ کا ایک طرح سے مفہوم بیان فرما دیا. ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان، ہم اس کو مثال سمجھے ہمارے اعتبار سے، ایک شخص غمگین ہے، پریشان ہے، اس وقت کوئی اس کے پاس چلے جائے، اس کو کوئی تسلی کے کلمات کہہ دے، کچھ نہ کہے، صرف پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے. انسان کو اس وقت ذرا توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، بچپن میں ہم دیکھتے ہیں بچوں کو، لیکن بڑوں کو بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بچے ہیں بیمار ہو گئے تو ان کو زیادہ توجہ چاہیے، ماں کی گود چاہیے، تھوڑا سا ان کو اپنی، وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہماری طرف متوجہ ہیں یا نہیں. بچوں کو جب یہ ہوتا ہے، بڑوں کو بھی ہوتا ہے، ہر ایک واقف ہے اپنے مزاج سے کہ بڑوں کو بھی ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے درجوں میں فرق ہوتا ہے. بڑے ہونے کے بعد کوئی غم، کوئی پریشانی اور کوئی ہے ہی نہیں جس سے ہم اپنی بات کہہ سکیں، دل کی بات کہہ سکیں، کوئی ہے ہی نہیں جو ہمیں آ کر کوئی تسلی کا کوئی جملہ کہہ دے، تو پریشانی زیادہ رہتی ہے. لیکن کوئی آ جاتا ہے، تسلی کی کوئی بات کہہ دی، تو غم ہلکا ہو جاتا ہے. قرآن پورا ایک ساتھ نازل ہو جاتا، تسلی کے پوری باتیں ایک ساتھ ہو گئیں، اب کوئی آ کر یہ اعتراض کر رہا ہے، کوئی آ کر یہ گالیاں دے رہا ہے، یہ پریشان کر رہا ہے، تو وہ تسلی جو اس وقت نزول آیت میں ہوتی تھی، وہ پہلے سے اگر سب ایک نازل ہو جاتا تو وہ تسلی نہ ہوتی. یہ تو ایک بڑی حکمت ہو گئی تھوڑا تھوڑا نازل کرنے میں. اس کے علاوہ لنثبت به فؤادك کا جو لفظ ہے نا، اس پر بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تاکہ قرآن کو آپ کے دل میں جما دیں. قرآن پورا ایک ساتھ نازل ہو جاتا تو اس کو دل میں جمانا یعنی حفظ کرنا مشکل ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر شان ہی مختلف تھی، آپ کے قلب پر نازل ہوتا تھا، لیکن صحابہ بھی ساتھ میں حفظ کرتے جاتے تھے، یاد ہوتا جاتا تھا، نازل ہوتا رہ رہا ہے، نازل ہوتا جا رہا ہے اور حفظ ہو رہا ہے. اگر ایک ساتھ نازل ہو جاتا تو حفظ نہ ہو سکتا، اور حفظ نہ ہوتا تو مشکلات کیا پیش آتی؟ کہ اسی طرح ہو جاتا جیسے بائبل کا حال ہوا، تورات و انجیل کا حال ہوا، حافظ کوئی بھی نہیں، اس زمانے میں حافظ نہیں ہوتے تھے تورات انجیل کے، حافظ کوئی بھی نہیں۔ اب حافظ جب کوئی بھی نہیں، پڑھنے والے اور پڑھنا لکھنا جانتے نہیں، امی ہیں، پڑھنا لکھنا جانتے نہیں، حافظ کوئی بھی نہیں، تو ہوتا کیا؟ قرآن ایک صحیفے کی شکل میں ہوتا، جو اس کو بعد میں جا کر تحریف کرنا چاہتا کر لیتا اور کسی کو پتہ نہ چلتا، جیسے پہلی کتابوں کے بارے میں ایسا ہوا ہے۔ یہ اخیری دین تھا، قیامت تک کے لیے باقی رہنے والا تھا، تو اس کا طریقہ رکھا کہ کتابوں پر مدار نہیں ہے، اس کو تحریر پر اس کا مدار نہیں رکھا، دلوں پر مدار رکھا۔ کتنے زمانے آئے کہ قرآن کریم کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی کہ قرآن کو دنیا سے مٹا دیا جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا یہ دلوں میں۔ ایک وقت آیا تھا کہ قرآن کریم کو ختم کرنے کے لیے کئی کئی مصاحف ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں ضائع کر دیے تھے، مسلمانوں نے اپنے بچے پیش کیے کہ یہ ہیں بچے، دیکھو ان کے سینے میں قرآن، ان کا کیا کرو گے؟ ہمت ہار گئے، ہمت ہار گئے، ہتھیار ڈال دیے کہ نہیں نہیں قرآن کو نہیں ہٹایا جا سکتا، قرآن ان میں سے نہیں نکالا جا سکتا، قرآن باقی رہے گا، اس لیے کہ بچے بچے کے سینے میں محفوظ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ فرمایا تو ویسے ہی تو نہیں، تو کتابی شکل میں ہوتا تو ختم ہو جاتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سینوں میں محفوظ رکھا، اور اس دور میں، شروع دور میں اس کی حفاظت کی یہ صورت آسان تھی۔ اللہ تعالیٰ کی یعنی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ کہ تھوڑا تھوڑا نازل ہو تاکہ آہستہ آہستہ حفظ بھی ہوتا رہے، یاد ہوتا رہے اور دلوں میں اترتا رہے۔ اس کے علاوہ علماء نے اس کی کئی حکمتیں بیان فرمائی ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کیوں نازل ہوا ہے، لیکن بہرحال یہ دو آیت کی تفسیر کے اعتبار سے یہ دو مفہوم بنتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیتوں کا نزول، یہ باتیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی باعث برکت تھیں۔ ایک مرتبہ میں پورا قرآن نازل ہو جاتا، جبرائیل علیہ السلام پہنچا کر چلے گئے، ختم ہو گیا قصہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے جانے کے واقعات، موت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک سلسلہ چلتا رہا، تو بار بار کئی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول ان کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود ایک باعث خیر و برکت تھا، رحمتوں کا باعث تھا، تو آخری وقت تک جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کا سلسلہ رہا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے نزول کا سلسلہ رہا، تو یہ ایک مستقل ایک فائدے کی بات تھی۔ بہرحال علماء نے اس کی کئی حکمتیں بیان کی ہیں، یہاں پر جو تفسیر کے اعتبار سے دو حکمتیں تھیں وہ خاص طور سے میں نے بیان کر دیں۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمْ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا، یہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں، جو قرآن کو ماننا نہیں چاہتے، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، اپنے چہروں کے بل، منہ کے بل، چہروں کے بل دوزخ میں ان کو لایا جائے گا گھسیٹ کر۔ یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو چہروں کے بل جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، یعنی گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ اولئک شر مکانا وضل سبیلا، یہ لوگ ایسے ہیں جو جگہ کے اعتبار سے بھی بدترین جگہ میں، اور اضل سبیلا، اور راستے کے اعتبار سے بھی گمراہ راستے میں، گمراہی والے راستے میں پڑے ہوئے ہیں۔ آخرت میں شر مکانا، بری جگہ میں ہوں گے، اور دنیا میں یہ غلط راستے پر پڑے ہوئے ہیں۔ نتیجہ آخرت میں ظاہر ہوگا شر و مکان ان کی شکل میں، اور دنیا میں ان کی جو حالت ہے وہ اضل سبیلا، گمراہی۔ یہ بہرحال ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ اصولی باتیں سمجھا دیں، وہی میں نے کہا تھا کہ سورہ فرقان ہے نا، حق و باطل میں فرق کرنے والی سورت، اس کی ہر آیت ہمیں سمجھا رہی ہے، دیکھو صحیح اور غلط کی پہچان، اپنے بارے میں سوچ لو، ہمارا قرآن سے کتنا تعلق ہے، ہمارا تلاوت سے کتنا تعلق ہے، ہمارا قرآن کے پر عمل کرنے سے کتنا تعلق ہے، قرآن کے ذریعے سے جب ہمیں نصیحت کی جاتی ہے تو ہمیں کتنا ہمیں اثر ہوتا ہے، اچھے برے ماحول سے ہمارا کتنا تعلق رہتا ہے، اچھے ماحول میں زیادہ رہتے ہیں برے ماحول میں، غیبتوں والی مجلس سے زیادہ دل لگتا ہے یا دینی باتیں جہاں چل رہی ہوتی ہیں اس مجلس میں ہمارا زیادہ دل لگتا ہے؟ یہ خود اپنے بارے میں ہم خود غور کر کے یہ دیکھ لیں، صحیح اور غلط، حق اور باطل کی پہچان کرانے والی یہ صورت ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ دیکھو یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ یہاں تک اصول سمجھانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ آگے چند انبیاء اور ان کی قوموں کے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ حق اور باطل کے جو مقابلے کے جو کچھ واقعات پیش آئے تھے اس کی کچھ مثالیں دے رہے ہیں۔ مثالوں سے مقصد کیا ہے؟ یہی پیچھے والی آیات کہ اللہ کی آیات کا جنہوں نے انکار کیا، پیغمبر کی تعلیمات کے جنہوں نے انکار کیا، ان کا انجام کیا ہوا، اور یہ بتا دیا کہ دیکھو پہلے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی گئی تھی، یہ جس کو ابھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، پہلے بھی انبیاء کے مخالفین رہے تھے، تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جس طرح پہلے انبیاء کے مخالفین رہے ہیں اسی طرح آپ کے بھی مخالفین ہیں، اس کی مثالیں دیکھنی ہو تو دیکھ لو۔ آگے اسی کی مثالیں اب شروع ہو رہی ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ ایک مثال، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب یعنی تورات عطا کی تھی، اور ان کے ساتھ ہم نے ان کے بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا مددگار بنایا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، وزیر کہتے ہیں جو مدد کرنے والا، معاون۔ اصل کے لحاظ سے تو نبوت دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی کہ یا اللہ میں اکیلا، اتنی بڑی قوم، فرعون، ظالم بادشاہ، زبان میں بھی میری لکنت ہے، میں نے ان کے ایک آدمی کو بھی قتل کر دیا تھا، آپ ایسا بھی کر دیجئے کہ ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیجئے کہ وہ بھی نبی بن کر میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی سفارش جو کسی نے کسی کے لیے کی ہو وہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے کی تھی، اور جو سفارش دی گئی، سفارش کی اور دی گئی، لیکن نبوت دی گئی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر۔ خیر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملنے ہی والی تھی، لیکن ظاہراً موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت دی گئی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ہم نے ان کا مددگار بنا دیا۔ اصل موسیٰ علیہ السلام تھے۔ ان کے واقعات تو قرآن میں جگہ جگہ آتے رہتے ہیں، یہاں تو چونکہ مقصد یہی ہے کہ ان حضرات نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آگے پہنچایا، فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تو ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے یہ کہا کہ اذْهَبَا، تم دونوں جاؤ، کس کے پاس؟ ان لوگوں کی جانب جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی۔ آیتوں سے مراد قرآن کی آیتیں تو ہیں نہیں، تورات کی آیتیں بھی نہیں، اس لیے کہ اب تک تو تورات نازل نہیں ہوئی، تورات تو بعد میں نازل ہوئی تھی جب فرعون غرق ہو گیا تھا اس کے بعد۔ تو ہم نے ان دونوں سے یہ کہا کہ جاؤ اس قوم کی جانب جنہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل جو ہر عقل والا سمجھ سکتا ہے، گزشتہ انبیاء کی تعلیمات جو ان تک پہنچی تھیں، وہ نشانیاں، کہ ان نشانیوں کا جنہوں نے انکار کیا، ان لوگوں کی جانب آپ دونوں جائیں، اور انہوں نے بات نہیں مانی۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہمارے آیتوں کی تکذیب کی ہے ان کے پاس جائیے۔ یہ گئے، پورا واقعہ جو ہوا تھا اس کو اللہ تعالیٰ حذف فرماتے ہیں، اخیر میں نتیجہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ کیا ہوا، فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ ایک مسلمان کبھی یہ کہہ لیتا ہے کہ تھوڑا سا شریعت کے خلاف کرنا پڑے گا لیکن یہاں نفع بہت ہے، تھوڑا سا نماز چھوڑنی پڑے گی یا کچھ یہ کرنا پڑے گا، ایک تھوڑا سا گناہ کرنا پڑے گا لیکن نفع بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ظاہری تھوڑی دیر کا نفع نہ دیکھو، یہ دیکھو نتیجہ کیا ہوگا۔ فرعون وہ بھی تو یہی سوچ رہا ہوگا نا کہ اگر میں بات مان لوں گا موسیٰ علیہ السلام کی تو میری حکومت جائے گی، نتیجہ کیا نکلا کہ حکومت تو گئی گئی، کچھ بھی نہیں ملا، جان بھی گئی، حکومت بھی گئی، مال گیا، رشتہ دار سب گئے، اور دوزخ میں گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، بات نہ ماننے کا نتیجہ ہے وہ۔ ہم کہتے ہیں بہت سے لوگ، ہم تو نہیں انشاءاللہ، لیکن یعنی ہم اپنے سوچ کو درست کر لیں۔ کہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے کبھی اپنے بارے میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے نقصان کیا. اس کی ایک مثال دے دوں, شاید اس مثال سے ہمیں تھوڑی اور بات سمجھ آ جائے. کسی نے ہمیں گالی دے دی, ہم خاموش ہو گئے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بعد میں افسوس ہوا کہ نہیں نہیں اس کا جواب دے دینا چاہیے تھا, اس کو کچھ تو کہنا چاہیے تھا ہمیں. افسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے غلط کیا کہ ہم نے جواب نہیں دیا. نہیں نہیں غلط نہیں کیا. شریعت کے اگر کسی حکم پر کسی فضیلت والے کام پر عمل کیا ہے تو غلط نہیں کیا ہے, نتیجے کے لحاظ سے ہم نے فائدہ مند اور اچھا کام کیا ہے, اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ نہ دیکھیں ہمارا خاندان ہمارا معاشرہ کیا کہے گا, یہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہے گا. یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہیں گے کہ تم نے صحیح کام کیا, اچھا کام کیا, میرے پیغمبر والا کام کیا, کہ کسی نے تمہیں گالی دی تھی, کسی نے مجنون کہا تھا, کسی نے ساحر و کائن کہا تھا اور تم خاموش ہو گئے, یا تم نے وہ کام کیا جو تمہارا دل چاہ رہا تھا کہ تم نے جواب دیا اور غصے کے مقابلے میں غصہ, لڑائی کے مقابلے میں لڑائی کی. ہمارا خاندان و معاشرہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے, لیکن اس پر افسوس نہ کرے. اگر نہیں کیا, جواب نہیں دیا تو بہت اچھا کام کیا. اس لیے کہ اصول کیا ہے, اصول جو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں وہ اصول کیا ہے, اصول یہ ہے کہ شریعت پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ورزی کرنے میں ہلاکت ہے. الی القوم الذین کذبوا بآیاتنا, جنہوں نے ہمارے آیتوں کی تکذیب کی, مخالفت کی, ان کو ہم نے دمرناہم تدمیرا, بالکل ہلاک کر دیا. دمرا ہلاک کرنا, تدمیر تاکید ہے. دمرناہم تدمیرا, بالکل نیست و نابود کر دیا, ہلاک کر دیا, ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا. اب ہے کوئی جو کہ اپنے آپ کو کہے کہ میں فرعون کے خاندان سے ہوں؟ بنی اسرائیل تو معروف ہیں انبیاء کا خاندان تھا, لیکن یہ قوم فرعون, ٹھیک ہے وہاں سے نسل آگے بڑھی. لوگ کہتے ہیں کہ مصری لوگ جو ہیں وہ قبطی ہیں, قبطی خاندان کے لوگ ہیں, لیکن بہرحال وہ قوم بالکل تباہ ہو گئی, ختم ہو گئی, بعد میں گویا کہ ایک نئی نسل وجود میں آئی. خیر آیتوں میں اللہ تعالیٰ, یہ تو واقعات چل رہے ہیں, یہ تو ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی, آگے اور بھی مثالیں چل رہی ہیں, انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ایک تو سوال تھا کسی کا عورتوں کے انگوٹھی پہننے کے سلسلے میں, کہ عورتوں کے لیے سونے چاندی کے علاوہ کی انگوٹھی پہننے کا کیا حکم ہے. اس بارے میں علماء کی مختلف رائے ہیں, یعنی ممانعت تو ہے لیکن مختلف رائے ہیں کہ ممانعت کا درجہ کیا ہے. جو سب سے راجح ہے وہ یہ ہے کہ سونے چاندی کے علاوہ, عورتوں کی بات ہے کہ سونے چاندی کی انگوٹھی تو ان کے لیے پہننا درست ہے, سونے چاندی کے علاوہ کی انگوٹھی نہ پہننا بہتر ہے, جس کو مکروہ تنزیہی کہتے ہیں. بعضوں نے تحریمی کہا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں راجح یہ ہے کہ تنزیہی, کہ نہ پہننا بہتر ہے, مکروہ تنزیہی ہے. اور اگر کوئی ایسے زیور ہو جس پر سونے یا چاندی کی کوٹنگ کی گئی ہو, جس کو سلور یا گولڈ پلیٹڈ کہا جاتا ہے, اگر وہ ہے تو پھر اس کا پہننا بھی ٹھیک ہے, چاہے اندر لوہا ہو یا کچھ اور ہو, لیکن باہر سے اگر اس کی کوٹنگ کر لی گئی ہے سونے یا چاندی کی, تو ظاہر کے اعتبار سے وہ سونے چاندی کے حکم میں داخل ہو جاتا ہے, پھر ممانعت نہیں رہتی. تو کراہت تنزیہی ہے اگر سونے چاندی کے علاوہ ہے, اور اگر اس پر سونے یا چاندی کی کوٹنگ کر دی گئی تو پھر وہ کراہت بھی باقی نہیں رہتی. اچھا سوال یہ ہے کہ خواتین کے لیے فرض نماز اپنی اطمینان سے پڑھیں وہ بہتر ہے, یا شوہر اگر جماعت کر رہا ہو تو ان کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائیں. اگر گھر میں جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں شامل ہو جائیں, اس کی اپنی برکت ہے. اگر گھر میں جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں شامل ہو جائیں, اور اگر گھر میں جماعت نہیں ہو رہی, اصل تو یہ کہ گھر میں جماعت آج کل کے حالات کی وجہ سے یہ مسئلہ بھی ہے, ورنہ تو جواب یہ ہوتا کہ نہیں, شوہروں کو مسجد بھیجیں نماز پڑھنے کے لیے اور خود گھر میں اپنی نماز پڑھیں. لیکن اگر گھر میں جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں شامل ہو جائیں, بس خاص طور پہ اگر مردوں کو جماعت کرنے کے لیے اور کوئی ملتا ہی نہیں کہ گھر کی عورتوں کے ساتھ ہی اگر جماعت کرنی پڑ رہی ہے تو پھر تو ان کو جماعت کا ثواب, یعنی جماعت کی جو ان کی مردوں کی جو ذمہ داری ہے, جو فضیلت ہے, ان کو ثواب جماعت کا ثواب حاصل ہو جائے, اس مقصد سے ان کے ساتھ شامل ہونے میں اور زیادہ فضیلت بڑھ جائے گی. لیکن بہرحال یہی خلاصہ یہ ہے کہ گھر میں اگر جماعت ہو رہی ہے تو بہتر ہے جماعت میں شامل ہو جائیں, ورنہ اپنی اپنی نماز پڑھ لیں. یہ جو آیات, سوال یہ ہے کہ سامنے جو آیات ہوتی ہیں اس کا لنک مل سکتا ہے؟ یہ اصل میں اگر وہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قرآن ترجمہ ہے وہ کہیں سے اگر مل جائے, بہت عام مل جائے گا میرا خیال ہے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ قرآن ہے وہی ہمارے سامنے ہوتا ہے اصل کے اعتبار سے, تو اسی کو اصل سامنے رکھتے ہیں. تو جن کے سامنے اصل قرآن ہو وہ اچھا ہے, ورنہ اپنے کمپیوٹر میں پی ڈی ایف اس کا کہیں سے, چاہے قرآن کی آیتیں ہی ہوں وہ بھی کافی ہے, قرآن ہی سامنے رکھ لیں یا ترجمے والا کوئی بھی قرآن سامنے رکھ لیں تو انشاءاللہ کافی ہو جائے گا. بہرحال میرے پاس وہ نہیں ہے, اور میں بھی اس میں جو ڈالنا ہوتا ہے سامنے جو بھی, میں وہ بھی میں نہیں ڈالتا, تو میرے پاس تو نہیں ہے, لیکن کوئی سرچ کرے گا تو مل جائے گا اس کو. سوال یہ ہے کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ حدیث عام ہے, سنت خاص ہے. اگرچہ دیکھو ایک بات یاد رہے کہ حدیث و سنت ہم معنی بھی استعمال ہوتے ہیں, حدیث کو سنت, سنت کو حدیث کہہ دیتے ہیں, تو محدثین کی اصطلاح میں حدیث و سنت ایک معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن عموماً دونوں میں فرق کیا جاتا ہے. وہ کیا کہ حدیث عام ہے, ہر وہ بات جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی اس کو حدیث کہتے ہیں, بلکہ بسا اوقات صحابہ رضی اللہ عنہ کے کرام کو بھی حدیث کہہ دیتے ہیں. تو بہرحال حدیث کا لفظ تو عام ہے, اور سنت کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جس پر عمل باقی رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا, مثلا اس کی مثال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا, مثلا بیٹھ کر نماز پڑھی, یہ حدیث سے تو ثابت ہے, لیکن اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کو سنت نہیں کہیں گے. فرض نماز خاص طور پہ بیٹھ کر پڑھنے کو سنت نہیں کہیں گے. بہت سی مثال ہیں, کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے کوئی بات فرما دی, ایک مرتبہ بچی تھی, بچی آپ کے پاس آ گئی نماز کے دوران, نماز کے وقت بچی آپ کے پاس تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو کندھے پر رکھا, اسی حالت میں نماز پڑھائی. کسی کو اشکال نہ ہو, حدیث صحیح ہے, بہرحال تشریح اپنی جگہ پر اس کی تشریح ہو سکتی ہے. یہاں تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بچی کو کندھے پر رکھ کر آپ نے نماز پڑھائی, عمل قلیل عمل کثیر نہیں ہوا, سنت نہیں کہیں گے. ہم یہ کہیں گے حدیث سے ثابت ہے لیکن سنت نہیں. تو حدیث عام لفظ ہے, جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات نسبت کی جائے وہ حدیث ہے, چاہے وہ منسوخ ہو چکی ہو, چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف امت کے سامنے اس لیے کیا ہو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جائز ہے, کھڑے ہو کر پانی پینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ جائز ہے, لیکن سنت نہیں کہتے. تو حدیث سے ثابت ہے لیکن سنت نہیں ہے. تو یہ حدیث اور سنت میں فرق ہے. ایک اور سوال ہے, قرین کی ذرا وضاحت کر دیں. میں سمجھا نہیں. قرین سے مراد اگر وہ ہے جس کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے کہ ہر, اور احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین ہے, اس کا ساتھی شیطان اور فرشتہ جو مقرر ہے, تو شیطان جو اس کے ساتھ مقرر ہے وہ اگر قرین مراد ہے بظاہر وہی ہوگا. اگر وہ ہے تو وہ تو ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے، یعنی وہ اس کا کام ہے انسان کو غلط چیزوں پر ابھارتے رہنا. انسان کے لیے ظاہر وہ انسان پر زور نہیں دیتا، جیسے قیامت کے دن بھی شیطان کہے گا کہ وما کان علی علیکم من سلطان، زور نہیں دیتا، بس اتنا ہے کہتا ہے کہ ہاں، ترغیب دیتا ہے، فرشتہ بھی ہے جو ترغیب دیتا ہے. بہرحال ہم یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ کوئی قرین ہے جو ہمیں برائی کا کہہ رہا ہے، ہم یہ سوچیں کہ صحیح کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے، اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں. اور اعمال صالحہ کا اہتمام کریں گے تو ہمیں قرین کے مقابلے میں اور شیطان کے مقابلے میں قوت حاصل ہوگی. اعمال صالحہ جو ہیں وہ ایک طاقت ہے، جیسے ہم انسان اپنے جسم کے لیے طاقت کی غذائیں کھاتا ہے، کبھی کبھی طاقت کے لیے وٹامنز وغیرہ کھاتا ہے، تو اسی طرح اعمال صالحہ جو ہیں وہ انسان کی روح کے لیے طاقت ہیں. اعمال صالحہ کا اہتمام ہوتا رہے گا تو شیاطین کی طرف سے آنے والے جو بھی اثرات ہیں، اور ان کی قرین ہو یا جو بھی شیطان کی طرف سے آنے والے جو بھی اثرات ہیں، ان اثرات سے انسان محفوظ رہے گا، اور ان کے یعنی برے خیالات اور وساوس سے انسان اپنے آپ کو بچا سکے گا. ہاں، بعضوں نے یہ بھی کہا ہے، جو سوال میں بعضوں نے کہا ہے، تو یہ بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو کہتے ہیں اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو کہتے ہیں، بعضوں نے یہ بھی کہا ہے، تو یہ بھی ایک تشریح ہے. جیسے میں نے بتایا کہ اس لفظ کے الگ الگ معنی ہیں، تو بعضوں نے تو حدیث اور سنت کو ہم معنی کہا، بعضوں نے کہا حدیث اقوال کو اور سنت اعمال کو، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن مشہور وہ ہے جو میں نے بتایا کہ حدیث چاہے اقوال ہوں یا افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب ہو گئی حدیث، اور سنت جس پر عمل باقی رہا. مختلف معنی ہیں، الگ الگ معنی میں استعمال کیا گیا اس لفظ کو. اچھا، یہاں پر سوال یہ ہے، یہ مکسر والوں میں کسی نے سوال کیا ہوا ہے، سوال یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا درست ہے بہت زیادہ تھکن ہو گئی ہو تو؟ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی انسان میں قدرت ہے، طاقت ہے، تو پھر فرض نماز تو کھڑے ہو کر پڑھنا ہی ضروری ہے. قدرت نہ ہو، قدرت صرف تھکن نہیں، قدرت، ہاں عمر کا تقاضا ہے، بہت زیادہ تھک گئے ہیں اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی صورت میں اندیشہ ہے کہ واقعی نماز کے دوران گر ہی جائیں گے اور غالب گمان ہے، وہ بات الگ ہے، لیکن عام تھکن کی وجہ سے انسان تھوڑی دیر آرام کر لے پھر نماز پڑھ لے تو صرف تھکن کی وجہ سے فرض نماز بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ تو شرط یہ ہے کہ انسان کو کھڑا ہونے کی قدرت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھے، اور نفل نماز ہاں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. اب کتنا عذر ہے وہ انسان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اگر واقعی عذر شدید ہے تو انشاءاللہ پورا ثواب مل جائے گا، پورا اجر ملے گا، ورنہ اگر عذر نہیں ہے تو پھر بلا عذر کے بیٹھ کر پڑھے تو بیٹھ کر پڑھنے کا اجر آدھا ہے. اچھا ٹھیک ہے، آج کے لیے الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ پورا ہوا. انشاءاللہ جمعرات کو پھر جمع ہوں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.